الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ. اس سارے وجود پاک و مطہر محمد و آل محمد اجمعین بآواز بلند صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
برائے صحت و سلامتی کے لاشقان امام ولایت عزاداران مسجد کربلا، تمام علماء امامیہ، تمام مراجع کرام و مقام معظم رہبری اجمعاً بآواز بلند صلوات. برائے نیستی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعاً بآواز بلند صلوات. دعائے پروردگار عالم سے وہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سچے پیروکاروں میں اور ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دے انشاءاللہ. بار دیگر بآواز بلند صلوات.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
جناب ختمی مرتبہ حضرت رسول خدا اپنے اس نورانی بیان میں قیامت تک کے لیے ہماری ہدایت کا اہتمام فرماتے ہوئے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و عطرتی، میری عطرت. ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے. و انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یاد رکھنا کہ ان دونوں میں کبھی فرق لو فاصلہ نہیں پاؤ گے اور یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کر مجھ سے ملیں. نہ قرآن ان کا ساتھ چھوڑے گا اور نہ یہ کبھی قرآن کا ساتھ چھوڑیں گے. دونوں کا سفر ایک ہی راہ پر ہے، بس فرق اتنا ہے، یوں سمجھ لیجئے ایک صامت ہے اور ایک ناطق ہے. ہدف ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے. جو کلام الہی چاہتا ہے وہی عطرت رسول چاہتے ہیں. جس سمت میں کلام الہی رہنمائی فرما رہا ہے اسی سمت میں یہ عطرت رسول رہنمائی فرماتے ہیں. جو نہج، جو معیار، جو میزان اللہ کی یہ کتاب تمہیں دے گی
وہی میزان وہی نہج اسی معیار پر تم میری اطرت کو پاؤ گے. اگر یہ کچھ نہ بھی بولیں تب بھی ان کا کردار ان کا عمل جیتا جاگتا عملی قرآن ہوگا. ان کی صرف گفتار تم پر حجت نہیں ہوگی, ان کا کردار و اخلاق بھی تمہارے لیے حجت ہوگا. یہاں تک کہ اگر یہ خاموش بھی رہیں تو ان کی خاموشی بھی حجت ہوگی تم پر. اس خاموشی کے بھی ایک مسلم معنی ہوں گے اور وہ حجت قرار پائیں گے. یہ قرآن اور اہل بیت کا مقام اور شرف ہے کہ اللہ نے انہیں ابدی قرار دیا. نہ قرآن کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ ہے کہ یہ کبھی منسوخ ہو جائے, نہ آل رسول کے لیے کوئی معین کیا کہ اس زمانے تک ان کی سیرت ان کا اخلاق ان کا کردار تمہارے لیے حجت, اس کے بعد یہ منسوخ ہو جائے گا کوئی اور اخلاق کوئی اور کردار. ابدیت ہے. اگر قرآن ابدی حقیقتیں اپنے اندر رکھتا ہے تو لازمہ ہے اس کا, اس حدیث سے واضح ہے کہ پھر عترت رسول بھی ابدیت رکھتے ہیں اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں. دور پڑے پر محمد و آل
محمد.
یہ دونوں جہان بشریت کی رہنمائی اور ہدایت کے ذمہ دار ہیں. اللہ نے اس کتاب کو ہدایت کی کتاب قرار دیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب ہے کہ جس میں الف لام میم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, الف لام میم, یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے, جب سے کلام الہی نازل ہوا ہے اور اسے علنی طور پر حکم ہوا کہ اب لوگوں تک پہنچایا جائے اس پیغام کو, اس وقت سے لوگوں نے ابتدا میں آپ دیکھتے ہیں جب نئی چیز آتی ہے تو کس قدر ایک شور شرابہ ہوتا ہے, اس پہ تنقید ہوتی ہے, اعتراضات ہوتے ہیں. یہی انداز آغاز میں اس قرآن کے ساتھ رہا. مکے کے مشرکوں نے کیا کچھ تہمتیں نہیں لگائیں اللہ کے رسول پر, یہاں تک کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کو شاعر کہا, آپ کو ساحر کہا. اس کلام کو غیروں نے گڑھا ہوا کلام کہا, پیغمبر کا اپنا بنایا ہوا کلام کہا. اور جب اس قسم کی تہمتیں لگائی گئیں تو پروردگار عالم نے اس مقام پر بڑا واضح چیلنج کیا اور فرمایا قل, قدم قدم پہ آپ دیکھیے کہ پروردگار اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ کہہ دیجئے, اور یہاں تک کہ فرمایا فاتو, کہہ دیجئے کہ پس پھر لے آؤ, بے صورت من مثلہ, وادعوا ما استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین, پس لے آؤ تم ایک صورت ہی, ولو وہ تین آیت میں مبنی ہو, سب سے چھوٹی صورت کلام الہی میں سورۃ الکوثر ہے جو تین آیتوں پہ مبنی ہے. پروردگار یہ تمام تہمتیں لگانے والوں کو یہ چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام گڑھاوا کلام ہے، تم قادر الکلام لوگ ہو، بڑے بڑے شاعر فصاحت و بلاغت کے خدا بنے ہوئے تھے، وہ اس کلام الہی پر تہمتیں لگا رہے تھے کہ یہ بشر کا کلام ہے، یہ گڑھاوا کلام ہے، تو قرآن نے چیلنج کیا، اگر تم سچے ہو تو جس کو بھی چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو، جس کو بھی چاہو سوائے خدا کے، سوائے اللہ کے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی چاہو، اللہ اکبر، من دون اللہ کہا اور بڑا واضح کر دیا کہ اگر میرا یہ بندہ محمد بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائے تب بھی یہ کلام نہیں بنا سکتا. نقطے کی جانب متوجہ ہو گئے نا؟ فرمائے صرف اللہ کے علاوہ، یعنی یہ آیات الہی وہ آیات ہیں کہ جو صرف اور صرف اسی ذات اقدس کی جانب سے صادر ہو سکتی ہیں، وإلّا کسی اور کے اندر بشمول پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی اس کلام کا خالق نہیں ہو سکتا. فاتو بصورت من مثلہ، ایک صورت کے برابر ہی اس کی مثلی لے آؤ. وادعوا من استطعتم، اور جس کو بھی تم اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو اور کہتے ہو کہ یہ کلام کسی بشر کا کلام ہے تو تم سب مل جاؤ اور جس کو بھی بلا سکتے ہو بلا لو، اور ایک صورت ہی کے برابر لے کر آ جاؤ، ایک صورت کی مانند لے آؤ، ایسا ایک کلام لے آؤ. 1400 سال گزر گئے، علوم کتنا آگے بڑھ گئے، خود اسی کلام الہی پر مبنی تعلیم و تربیت کے نظام میں پروان چڑھنے والے بڑے بڑے جید عالم، علماء، فقہا، مدبرین، مفکرین عالم اسلام میں ظاہر ہوئے، وہ سب مل کر بھی ایک چھوٹی سی آیت نہیں لا سکے تو کسی مشرق و منافق کی کیا مجال ہے؟ 1400 سال گزر گئے، سن 1440 میں ہجرت کے بعد داخل ہو گئے ہم، 13 سال بعد ہجرت ہوئی تھی، بعثت کے 13 سال بعد ہجرت ہوئی، 1439 میں 13 اور ملا لیجئے. قرآن کے آغاز نزول کا وقت معین ہو جائے گا. آج تک باوجود کس قدر دشمنیاں، کس قدر عناد اللہ کی کتاب کی نسبت سامنے آیا، تم جلا تو سکتے ہو اس کو مگر مٹا نہیں سکتے. تم شور شرابہ تو کر سکتے ہو مگر اس کی تلاوت کی تاثیر پیدا نہیں کر سکتے اپنے کلام میں. یہ وہ کلام ہے کہ جس کی جب تلاوت کی جاتی تھی تو گزرتا ہوا دشمن بھی ٹھہر جاتا تھا اور اس کا دل اس تلاوت کو سننے میں مشغول ہو جاتا تھا. اسی لیے کہتے تھے کہ سحر کیا ہے، ساحر ہے، یہ ساحر نہیں ہے، اس کلام کی عظمت ہے، اس کی تاثیر ہے کہ اگر کوئی اسے سننے لگے اور اس کے وجود میں لقمہ حرام نہ ہو اور اس کے وجود کے اندر عناد نہ ہو تو یہ کلام اس کے قلب پر اثر کرتا ہے. اس کلام الہی کو جب مٹا نہیں سکے تو پھر بہت کچھ اس کے اندر دخل در اندازیاں کی گئیں. میں کچھ اشارے آپ کی خدمت میں آگے چل کے کروں گا. تاریخ بڑے واضح انداز میں ان مطالب کی جانب اشارہ کرتی ہے. یقیناً آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا، آج بھی ایسے کچھ عناصر گروہ موجود ہیں کہ جو ان سابقین کی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. کلام الہی دور پڑے پر محمد و آل محمد. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پروردگار عالم کے کلام سے وہ حصہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کے واضح انداز میں کتاب انزلنا الیک لتبین للناس، پیغمبر ہم نے آپ کی جانب یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی جانب نازل کی تاکہ آپ اسے انسانوں کے لیے بیان کریں، روشن کریں. اس لیے تاکہ انہیں پتہ چلے ما نزل علیہم، کیا ان کی جانب نازل کیا گیا ہے. اور حقیقت یہ کہ آج مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے کہ جسے نہیں معلوم کہ ان کی جانب کیا نازل ہو چکا ہے. اچھا میں ایک مثال دوں، مگر مثال ذرا تھوڑی منفی جہت کی ہے، مگر وہ صرف اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے. کبھی کبھی انسان کو اس کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے. مثال میں بچے کی دوں گا، ایک بچہ ہے اسے ایک چیز مل جاتی ہے، وہ اٹھا کے لے آتا ہے، اب وہ اسے کھیل رہا ہے، وہ اسے کھیل رہا ہے، اسے کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ کھینچنے کی کوشش کر ہم آ گئے، اچانک ہماری نگاہ پڑی، اتنی خطرناک شے اس کے ہاتھ میں. اگر یہ پن کھینچ لے تو سب ایک ساتھ اڑ جائیں گے، مگر بچہ کھیل رہا ہے اس سے. کیوں؟ اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ میں کیا آ گیا ہے. اس کی جو خطرناک تاثیر ہو سکتی ہے اس زندگی پر، اس کی حیات پر، اس گھر پر، وہ بچہ نابلد، وہ دل بہلا رہا ہے اس سے. اسے نہیں معلوم کہ یہ کتنی دھماکہ خیز شے ہے، ہینڈ گرنیڈ ہے اس کے ہاتھ میں، اسے نہیں پتا کہ یہ ہینڈ گرنیڈ کیا ہوتا ہے. مل گئی، خوبصورت سی بنی ہوئی لگی، یونیک چیز لگی اس کے لیے، وہ اس سے کھیل رہا ہے، دل بہلا رہا ہے. یہ تو منفی تاثیر تھی نا. اسی طرح آج کا مسلمان اس قدر قد کے اعتبار سے، فکری اعتبار سے کوتا ہے کہ اللہ کی عظیم کتاب، کائنات کے مالک، کائنات کے پیدا کرنے والے کا کلام مجسم قرآن کی صورت میں اس کے پاس موجود ہے، روزانہ اٹھاتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، تھوڑی دیر پڑھتا ہے کہ گھر سے اب آفس کے لیے، کاروبار کے لیے نکل رہا ہے، اسے پڑھتا ہے، آنکھوں پہ لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اس کے صفوں کی ہوا لیتا ہے اور اسے چوم کے دوبارہ جزدان کے اندر لپیٹ کے رکھ کر چلا جاتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس کیا ہے. نہیں ہے معلوم. یہی وہ کتاب ہے جو ہر مسجد میں رکھی ہوئی ہے، یہی وہ کتاب ہے جو کبھی اتنی تعداد میں تھی بھی نہیں. اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کو حکم دیا تھا اسے حفظ کرو. صدر اسلام نے اس قرآن کو حفظ کرنے کا حکم دیا اور اصحاب اسے حفظ کیا کرتے تھے. مختلف تختیوں پر، پتھروں پر، کھالوں پر جو میسر تھی یہ لکھا جاتا تھا. لکھنے والے بہت کم تھے، کوئی ادارے نہیں تھے، کوئی پرنٹنگ کا سلسلہ نہیں تھا، لکھنے کا ہنر بھی بہت قلیل افراد کے پاس تھا. جب حضور مبعوث ہوئے ہیں تو سرزمین عربستان پہ اس حجاز میں 27 افراد نقل کرتے ہیں کہ ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. عالم یہ تھا کہ مشرک کافر اسیر ہوئے تو ان کی رہائی کی شرط ہی رکھی گئی کہ اگر تم مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ گے, 10 مسلمانوں کو ایک اگر سکھائے گا تو اسے رہا کر دیا جائے گا. مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. اس وقت اس کتاب نے بتوں کی اسارت سے, نفاق سے, عناد سے, دشمنیوں سے, تعصبات سے, باطل اقدار سے, اسی کتاب نے جو آج وافر مقدار میں ہمارے پاس مسجدوں میں, گھروں میں, جیبوں میں, تعویذوں میں, گلے میں, نہ جانے کہاں کہاں کی صورت میں موجود ہے, کسی کتاب نے انہیں ان تمام تر برائیوں سے جن میں آج دوبارہ مسلمان مبتلا ہو چکے ہیں, اس زمانے میں جب یہ نہ تھی اتنی کثرت سے, اس وقت اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا اور انہیں نجات دی تھی اور انہیں طاقت بنا دیا تھا, فاتح بنا دیا تھا دنیا میں, غالب کر دیا تھا انہیں دنیا میں, ان کی دھاک مٹا دی تھی دوسری قوموں پر. اس وقت اس نے طاقت دکھائی, تو کیا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا اس کی طاقت میں کمی آ گئی, کچھ نئی چیزیں آ گئیں, جدید افکار آ گئے, جدید تعلیمات آ گئیں, یہ فرسودہ ہو گئیں, یہ کوہنا قدیم ہو گئیں, جدید عصر کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتی, اب انسان کی ضرورتیں اور آگے کی, انسان اس قرآن سے آگے چلا گیا, اب یہ قرآن اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا, یہ کسی کوئی موبائل کا ماڈل ہے جو اب پینٹیم 4 تھا تو پرانا ہو گیا, 5 بھی پرانا ہو گیا, اب جدید آ گئے, اب تو اور آگے چلے گئے, یہ بہت پرانا کوئی ماڈل ہے, اب تو اسے بچے بھی یوز نہیں کرتے, موبائل کا کوئی پرانا ماڈل ہے جس میں بہت کچھ کمیاں ہیں, اب تو بڑے جدید آ چکے ہیں, بڑے فاسٹ آ چکے ہیں جناب. کیا قرآن کو بھی ایسا تصور کر لیا جائے؟ کیا اس کی طاقت میں کمی آ گئی؟ کیا اس کے حقائق میں کمی آ گئی؟ کیا اس کی صداقت میں کمی آ گئی؟ کیا اس کی پہنچ اور مار میں کمی آ گئی؟ ہرگز نہیں. یہ کلام کسی بشر کا کلام ہوتا تو کب کا فرسودہ اور پرانا اور منسوخ ہو چکا ہوتا, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, یہ خدا کا چیلنج قیامت تک کے لیے ہے. اگر تم لا سکتے ہو تو اس کی ایک صورت ہی لے آؤ, اس کی ایک صورت کے مانند لے آؤ اور جسے چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو سوائے اللہ کے اگر تم سچے ہو. یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. اس کے معنی ہے کہ یہ قرآن آج بھی اپنی اس پوری طاقت و توانائی کے ساتھ موجود ہے, مگر میں اور دیگر کلمہ گو شاید آمادہ و تیار نہیں ہیں اس سے وہ طاقت و توانائی لینے کے لیے. قرآن آج بھی قوت دینے کے لیے, باطنی اعتبار سے توانا کرنے کے لیے, فکری اعتبار سے بلند کرنے کے لیے, قلبی اعتبار سے پاکیزہ بنانے کے لیے آج بھی قرآن آمادگی رکھتا ہے, چاہے کتنے ہی بوسیدہ کاغذ میں لکھا ہوا کیوں نہ ہو, چاہے کتنی ہی ڈسٹ اور مٹی سے اسے اٹ دیا گیا ہو, کبھی اسے 1-2 سال ہو گئے وہ رکھے ہوئے نہ اٹھایا ہو, مگر جب بھی اٹھاؤ گے وہ اتنا ہی طاقتور ہوگا جتنا صدر اسلام میں تھا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جتنا کل طاقتور تھا آج بھی اور قیامت تک یہ قرآن اتنا ہی طاقتور رہے گا. مشکل کہاں ہے پھر؟ مشکل قرآن میں نہیں ہے, قرآن کی آیات میں نہیں ہے, قرآن کے نسخوں میں نہیں ہے, مشکل ہمارے قلوب میں ہماری نیتوں میں ہے، ہم آمادہ نہیں ہیں اس سے استفادہ کرنے کے لیے۔ اچھا، آپ نے آج کل تو بہت زیادہ یہ نام، یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا، اسے کہتے ہیں کرپشن۔ کرپشن کا لفظ تو آج بہت زیادہ استعمال ہوا ہے گزشتہ دنوں میں۔ اچھا، کرپشن کیا ہوتا ہے؟ کرپشن یہ ہوتا ہے کہ جو اصول اور ضابطہ بنا ہوا ہے اس سے ہٹ کر، اس سے ہٹ کے عملاً ظاہر وہی ہوگا، ضابطے کے مطابق ہوگا، ظاہر ضابطے کے مطابق ہوگا، مگر باطن حقیقتاً پوشیدہ اس ضابطے کے خلاف ہوگا۔ پیپر میں تمام تفصیلات وہی لکھی جائیں گی جو ہونی چاہیے، مگر آن گراؤنڈ، زمین پر، میدان میں جب عملاً کام ہوگا تو مال میں، ریشوں میں، کوالٹی میں کمی کر دی جائے گی۔ اب کوئی آگے پیپر دکھائے، دیکھیے یہ ریشو لکھا ہوا نہیں ہے۔ ہاں لکھا ہوا تو ہے، مگر گراؤنڈ پہ بتاؤ کیا ہے، وہاں جو لگایا ہے اس کا معیار کیا ہے۔ بتانا اور ہے، لکھنا اور ہے، اور عملاً جو تم نے کیا ہے، جب عملاً دیکھا کہ عملاً وہ نہیں ہے جو اس نے لکھا ہے تو کیا کہا؟ کرپٹ ہے۔ یہی ہے نا کرپشن۔ تاکہ بہت تفصیل میں کسی نہ جاؤں، اس مسلمان نے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ کون ہے جی؟ مسلمان۔ کیسے پتا؟ جی کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ کو ہے، کلمہ تو پڑھ رہا ہے، کہہ تو رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی لائق بندگی، نہیں کرنی کسی اور کی اطاعت، نہیں مقدم کرنا کسی اور کی مرضی کو، الا اللہ، اللہ کی پسند، اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے، بالتر ہے۔ اور اللہ اکبر صرف مسجد میں نہیں، اللہ اکبر صرف نماز میں نہیں، ہو لائف، پوری زندگی اللہ اکبر، معاملات میں بھی اللہ اکبر، ثقافت میں بھی اللہ اکبر، سیاست میں بھی اللہ اکبر، اقتصاد میں بھی اللہ اکبر، اخلاقیات میں بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہر جگہ اکبر ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہیں، مگر جب اس لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اس کی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں، اسے لا الہ لا الہ ملتا ہے، الا اللہ پہ پہنچ ہی نہیں پاتا بیچارہ۔ تو پھر ایسے مسلمان کو کیا کہنا چاہیے؟ ایمانیات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاقیات میں بھی کرپٹ ہو چکا ہے۔ قرآن تو اپنی جگہ پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے، پیغام میں کوئی رد و بدل، کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ ان نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن آج بھی مکمل محفوظ طریقے سے 1440 میں داخل ہو گیا، مگر مسلمان مسلسل تنزل کا شکار ہے۔ خرابی کہاں ہے؟ خرابی وہی جو میں نے مثال دی، کہتا ہے، شو یہ کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم آگے بڑھ کے کہتے ہیں علی ولی اللہ، مگر حقیقت میں ہماری عملی زندگی، ہمارے معاملات، ہماری شادی بیاہ، ہمارا ملنا جلنا، ہماری اخلاقیات، ہماری اقدار، توجہ کی آپ نے، کیا واقعی اس کلمے سے میچ کرتی ہیں، اس کے مطابق ہیں؟ نہیں. جب کہا جائے گا اپنا کلمہ لکھو تو تحریراً تو وہی لکھیں گے، مگر کوئی اگر ہماری زندگی کو اٹھا کے دیکھ لے، صبح سے شام تک ہمارے معاملات کو دیکھ لے، تو پھر وہ بڑے واضح انداز میں محسوس کرے گا کہ یہ اس کلمے سے میچ نہیں کرتے. تو بات واضح ہو گئی، خرابی کہاں ہے. اور جہاں خرابی ہوتی ہے آپریشن وہیں کیا جاتا ہے. تو قرآن میں آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپریشن اپنے نفسوں میں کرنا ہے، تزکیہ نفسوں کا ہونا ہے، ان نفسوں پہ کام کرنا ہے، ان نفوس پہ توجہ دینی ہے، کسی اور کے نہیں، اپنے نفس پر. اگر ہر شخص اپنے نفس پر توجہ دے، اور اگر ذرا صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، کیونکہ شیطان رکاوٹیں پیدا کرے گا، مشکلات پیدا کرے گا، مگر انسان اگر استقامت کے ساتھ اس جنگ کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھائے، تو جہاد اکبر اللہ کے رسول نے اسے فرمایا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد، جہاد اکبر کہا ہے. وہ جو شمشیر سے بالسیف ہے وہ جہاد اصغر ہے، اور یہ جہاد جو اپنے نفس کے ساتھ ہے یہ جہاد اکبر ہے. اس لیے کہ جب تک جہاد اکبر نہیں کرے گا کوئی انسان، قرآن کو اپنا رہنما اور قرآن کو جو اس کا نور ہے اپنے قلب میں محسوس کر ہی نہیں سکتا. جو میں عرض کر چکا، جس کو آپ کی خدمت میں ابتدا میں عرض کیا، کہ موجود ہیں قرآن کے کتنے نسخے، مگر دل پھر بھی تاریکیوں کا شکار ہیں، بے معرفتی کا شکار ہیں، بد اخلاقیوں کا ہم شکار ہیں. لقمہ حرام نہ جانے کہاں سے معاشرے کے اندر رواج پیدا کرتا جا رہا ہے. وَإِلَّا مصائب کی منزلوں میں آپ سفر میں سنیں گے کہ کوفے کے بازار میں خرما کے دانے ایک عورت نے ان اسیر بچوں کی جانب جب پھینکے تو بھوکے پیاسے بچے تھے، کچھ بچوں نے اٹھا لیے. شہزادی کی نگاہ پڑی، آپ نے پکار کے کہا، خبردار بچوں، ہم آل رسول ہیں، صدقہ ہم پر حرام. اس عورت سے بھی کہا، اے کوفیوں، اے کوفی عورتوں، ہم آل رسول ہیں، ہمیں صدقہ نہ دو. اللہ اکبر. یہ بات ان بھوکے بچوں نے سنی، ایک بچے نے اپنے دہن میں رکھ لیا تھا، جیسے ہی اس نے سنا اس نے نکال کر پھینک دیا. یہ ہے نظام تربیت. ان ماؤں نے ایسے بچے پروان چڑھائے تھے کہ جب پتہ چل گیا کہ حرام ہے ہم پر، بھوک کے عالم میں، اسارت کے عالم میں، مگر نکال کے منہ سے پھینک دیا کہ بھوکا رہ لیں گے، حرام ہرگز گوارا نہیں ہے. منہ سے نکال کے پھینک دیا، بھوکے رہ لیے، مگر لقمہ حرام قطعاً گوارا نہیں. کہ یہ ہے نظام تربیت اہل بیت کا. اللہ اکبر. یہ جب حرام بدن میں چلا جاتا ہے تو پھر قرآن آیات اس پر اثر نہیں کرتی. اہل بیت کا ذکر کتنا ہی ہو جائے مگر نفس پر اثر نہیں ہوتا. اس لیے تاکید کی جاتی ہے لقمہ حرام کو چھوڑ. اس لیے لقمہ حرام، ابھی ہمارا موضوع نہیں زیادہ، اس میں ہم نہیں جا سکتے کہ لقمہ حرام لازم نہیں ہے کہ اس کے لیے مسلمان ہو. نہیں، حرام لقمہ غلط طریقے سے کمانا مغرب میں بھی پسندیدہ نہیں ہے. ہندوؤں کے بھی چلے جائیے، وہ بھی غلط طریقے سے چوری کر کے، چھینا ہوا کسی سے وعدہ کر کے، اس کی مزدوری اسے کم کاٹ کے دینا، اس کے حق کو غصب کرنا، یہ جتنی بھی چیزیں، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری، ان کی برائی فطرت پہچانتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں انسانی فطرت ریجیکٹ کرتی ہے، رد کرتی ہے، پسند نہیں کرتی، یہ وہ برائیاں ہیں. متقی اسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اب جو ان فطری تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور پھر قرآن کو سنتا ہے، تو یہ قرآن اس کے دل کو نورانی کرتا ہے، یہ قرآن پھر اس کے دل پر اثر کرتا ہے، قرآنی آیات پھر اس کے قلب پہ اثر کرتی ہیں. مگر اگر بدن لقمہ حرام سے بھر جائے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کلام الہی بڑا واضح چیلنج دے رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے تو ایک سورت کی مانند لے آؤ اور جس کو چاہو اللہ کے سوا اپنا مددگار بنا لو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. 1400 سال گزر گئے مگر آج تک کبھی کوئی اپنے پرائے ایک آیت کے مانند بھی نہیں لا سکے. کافی نہیں ہے اتنا عرصہ یہ مان لینے کے لیے کہ کتاب کتنی عظیم ہے. ہر کتاب کا ہر فلسفے کا توڑ آ گیا, شکوے کا جواب شکوہ آ گیا, اعتراضات کے جوابات آ گئے, ضخیم کتابیں لکھ دی گئی ایک دوسرے کے مقابلے میں, مگر قرآن واحد کتاب ہے کہ جسے آج تک نہ اس کی ایک آیت کو رد کیا جا سکا نہ اس کی آیت جیسا کوئی کلام آج تک مل کے بھی لا سکا ہے. دور پڑھیے بر محمد و آل محمد. بات یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم نے کتابوں میں سے کتاب سمجھ لیا, کیونکہ ہم بہت ساری کتابوں کے درمیان میں لگا دیتے ہیں اور بھی کتابیں ہمارے, قرآن بھی رکھا ہوا ہوتا ہے. ہماری توجہ اصل میں کاغذ کی طرف چلی گئی, اس کے سائز کی طرف چلی گئی, ہم ان چیزوں میں الجھ گئے, الجھا دیے گئے. کیلی گرافی اس کی کوفی میں لکھا ہے تو جناب نسالخ ہے, شکستہ نسالخ ہے, کیا ہے مختلف اقسام یا کہاں کا پرنٹ ہے, ریاض سے پرنٹ ہوا ہے, بیروت سے پرنٹ ہوا ہے, تہران سے پرنٹ ہوا ہے, لاہور میں پرنٹ ہوا ہے, کس کمپنی کا ہے, مختلف ان چیزوں میں ہم الجھ گئے. یہ چیزیں فاصلہ بن گئیں. ٹھیک ہے کہ اسے محفوظ رکھنے کے لیے یہ راستے یہ طرق اپنائی گئیں, مگر قرآن یہ کاغذ تو نہیں ہے, قرآن اس کاغذ کا نام تو نہیں ہے, قرآن ان تختیوں کا بھی نام نہیں ہے, قرآن ان لکھے ہوئے الفاظ کا نام بھی نہیں ہے. قرآن کو تو پروردگار نے نور کہا ہے, قرآن نور ہے, اور نور کاغذ میں نہیں ہوتا. جو قرآن ہے وہ نور ہے, اس نور کے لیے اپنے دلوں کو آمادہ کرو تاکہ اس کتاب کے ذریعے نور تمہارے دل میں جلوہ گر ہو اور پھر تمہارے اعضاء و جوارح سے تمہاری انفرادی اور تمہاری اجتماعی زندگی کے اندر ایک انقلاب اور کمال پیدا کر دے. کیوں کہا مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے, آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر اس دنیا میں میں ہوں اور قرآن ہوں میں کبھی بھی احساس تنہائی محسوس نہیں کروں گا, کوئی نہ ہو. یہ کوئی بے جان خاموش کوئی کتاب تو نہیں ہے پڑھی ہوئی, کاغذ سوڑی ہے قرآن. قرآن یعنی خالق کائنات تم سے گفتگو کر رہا ہے, اور جب خالق اپنی مخلوق سے گفتگو کر رہا ہو تو اس مخلوق کو اس گفتگو کے دوران میں کیا مثالیں دوں آپ کو, ذرا ذرا سے معمولی سے دنیاوی منصب رکھنے والوں سے اگر آشنائی ہو جائے اور وہ ہاٹ لائن پہ رابطہ ہو جائے, رابطے میں رہتے ہوں تو اپنے آپ کو کتنا طاقتور محسوس کرتے ہیں, کتنا قوی محسوس کرتے ہیں. اس کی توانائی اس کے پاس ہے, طاقت اس کے پاس ہے, مگر کیونکہ اس سے رابطے میں ہیں تو ہم بھی طاقتور ہیں. جب رابطہ برقرار ہو جائے تو ایک طاقتور سے تو وہ طاقت منتقل ہو جاتی ہے, سینہ پھول جاتا ہے. کارنامے انجام دے رہے ہیں حزب اللہ کے جوان, سینہ یہاں ہمارا پھولا ہوا ہے, کیا کچھ بھی نہیں ہے, کر وہ رہے ہیں مگر سینے یہاں پھول رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حزب اللہ سے کوئی تو تعلق ہے ہمارا, چاہے نظریاتی تعلق ہو, مگر کیونکہ ایک تعلق ہے کہ وہ بھی محبان اہل بیت ہیں, مکتب تشیعوں سے تعلق رکھتے ہیں, ہم بھی محبان اہل بیت ہیں مکتب تشیعوں سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان کی اس طاقت کے جلووں سے ہمیں بھی یہاں قوت و طاقت مل رہی ہے. اب اندازہ لگائیے, جب یہ دنیاوی کچھ طاقتور ہم سے رابطے میں آ جائیں تو ہمیں اتنا طاقتور بنا دیتے ہیں, ہمارا لب و لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے. فون ملاؤں ابھی, بات کراؤں تمہاری, کیسے کہتے ہیں؟ ابھی نمبر ملاتا ہوں, آپ بات کر لیں. یہی ہوتے ہیں نا لب و لہجے, اس کے مظاہرے آپ دیکھتے ہوں گے. ان چھوٹے چھوٹے جو غیر ذاتی طاقت رکھتے ہیں, جن کی ذاتی طاقت نہیں ہے, ان غیر ذاتی طاقت رکھنے والوں سے, چھوٹے چھوٹے ان طاقت رکھنے والوں سے, غیر ذاتی طاقت رکھنے والوں سے اگر تعلق ہو جائے تو اتنی طاقت مل جاتی ہے, خدا کی قسم, اگر اس کائنات کے مال قادر مطلق سے اگر رابطہ ہو جائے کتنا طاقتور ہو جائے گا انسان. آپ تو سن دیں نا, قرآن میں آپ نے پڑھا, اس سے زیادہ نہیں پتا. آپ نے تو اپنے حکمران دیکھے, اور بہت سے نے تو دیکھے بھی نہیں ہوں گے, صرف اخباروں میں ہی اور میڈیا بھی دیکھے ہیں, پوری عمریں گزر گئی انہوں نے آج تک کبھی کوئی حکمران ہی نہیں دیکھا ملک, صرف میڈیا بھی دیکھتے ہوئے پروان چڑھے, اور میڈیا بھی دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ فرعون کیسا طاقتور تھا, فرعون کی کیا طاقت تھی, کیا اس کا دربار تھا وہ زمانہ, کیسا اس کا لشکر تھا, کیا رعونت تھی اس کی. جب نے آپ کو رب کہتا ہو جناب موسیٰ کو پروردگار نے حکم دیا ہے موسیٰ جاؤ, فرعون نے سرپیچی کی ہے. جناب موسیٰ کو لشکر ہے آپ کے پاس, جانتے ہیں کہ فرعون کون ہے. موسیٰ کی پیدائش کی خبر ملی تھی, کتنے بچے قتل کروا دیے تھے پیدا ہوتے ہی, ایسا صفاق انسان ہے, ظالم انسان ہے, اور اپنے اقتدار سے ایسی محبت کرنے والا. خدا نے اپنی قدرت دکھائی, اسی بچے کو فرعون کے گھر میں ہی پروان چڑھایا, اسی کے گھر میں پروان چڑھایا. اور اس طرح جانتے ہیں خدا کی حکمت کیا ہے, یہ حکمت اس لیے تھی کیوں اس گھر میں پروان چڑھایا, تاکہ فرعون کی ابہت, اس کا روب ختم ہو جائے جناب موسیٰ کے لیے. اگر موسیٰ کہیں اور پروان چڑھے ہوتے تو فرعون کی ابہت قائم رہتی, ایک روب ہوتا, اور جناب موسیٰ کو آمادہ, مگر اللہ نے اسی فرعون کے گھر میں پروان چڑھایا. فرعون کی زوجہ جناب آسیہ سلام اللہ علیہا, وہ بی بی قرآن کی ان منتخب خواتین میں سے قرار پائی ہیں, ان کی سرپرستی میں جناب موسیٰ کو پروان چڑھایا. اس طرح پروردگار نے جناب موسیٰ کے دل میں ذرہ برابر بھی فرعون کا کوئی رعب پیدا نہیں ہونے دیا, اور اس کے بعد اسی موسیٰ کو حکم دیا جس کا کوئی لشکر نہیں ہے کہ جاؤ جا کے فرعون کو اس طغیان سے روکو, اسے دعوت دو. یہ طاقت کہاں سے آتی ہے کہ ایک انسان تنہا بغیر ظاہری وسائل کے جا کے کھڑا ہو جائے ایک دنیاوی اعتبار سے سپر طاقت کے سامنے. اچھا, آپ کو تصور کرنا مشکل لگ رہا ہوگا, زیادہ مشکل نہیں سمجھنا اس کا، زیادہ دور نہیں، تین عشرہ پہلے، چار عشرہ پہلے، ڈھائی ہزار سالہ شہنشائیت کے مقابلے میں قم کا ایک طالب علم کھڑا ہو گیا تھا. کیا تھا اس کے پاس؟ لشکر تھا، لشکر تھا اس کے پاس، کوئی لشکر نہیں تھا اس کے پاس. اس کا رابطہ اس سوار ہو گیا تھا. جب رابطہ اس سوار ہو جاتا ہے نا تو طاقتور ہو جاتا ہے. کوئی بھی چھوٹی سی ڈیوائس، کوئی بھی ایک آئرن جب تک رکھی ہو تو کچھ بھی نہیں، مگر اگر اس کا تار ٹو پن پلگ میں لگا دیا جائے، سوئچ آن کر دیا جائے، استری تو وہی ہے مگر اب اسے چھوتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. اتنا سا تار کا ٹکڑا اور استری کو بھی نکال دیجئے، خالی تار، کچھ بھی نہیں، لپیٹ رہے ہیں، بٹ رہے ہیں، مگر اس کے دو سرے اس طرف والے کسی نے لگانا جیسے شروع کیے یہاں سے چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. بھئی کیا ہوا، تار تو ہے، کیوں ڈر گئے؟ کہا یہ تار تو ہے مگر اس کا رابطہ پاور سے ہو گیا ہے. اب اس کا رابطہ پاور سے ہو گیا ہے. اب یہ صرف تار نہیں رہا، اب اسے صرف تار مت سمجھو، اب یہ تم سے تمہاری زندگی بھی چھین سکتا ہے، بری عاقبت سے دوچار کر سکتا ہے. دیکھنے میں تار ہے مگر اس کا تعلق ایک طاقتور سے ہے. تو دیکھنے میں تو 6 فٹ کا ایک انسان، مگر اس کا تعلق جب کائنات کے مالک سے ہو گیا تو اب 2500 سالہ شہنشائیت بھی اس سے گھبرائی ہوئی ہے، استعمار بھی اس سے گھبرایا ہوا. دیکھا آپ نے، اگر تعلق اس سوار ہو جائے واقعاً تو پھر انسان کس قدر طاقتور ہو جاتا ہے. اسی خاک کے پتلے کے اندر وہ طاقت آ جاتی ہے جو اسے بڑی بڑی دنیاوی طاقتوں کے مقابلے میں مقاوم کر دیتی ہے، بے خوف کر دیتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ قرآن سے اپنا رابطہ مضبوط کرو. ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول دو گرا بہا چیزیں چھوڑ کے گئے، جن میں ثقل اکبر اللہ کی کتاب ہے، جس کے ساتھ آج رویہ ناروا ہو چکا ہے. اسی ثقل اکبر سے اگر تعلق کو محکم کر لیا جائے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، ان سے اس قرآن کو سمجھتے ہوئے، تو یہ ثقل اکبر آج اس امت کو دنیا میں سب سے طاقتور بنا سکتا ہے. دشمن کی کامیابی یہی ہے کہ اس نے قرآن کی کتابی شکل، توجہ کیجئے گا، دشمن کی کامیابی یہی ہے، اس نے قرآن کی کتابی شکل ہمیں بہترین پرنٹ کروا کے ہر حج کے موقع پر دی ہے، مگر قرآن سے عملی تعلق ہمارا اس نے اپنے میڈیا کے ذریعے، اپنے وسائل کے ذریعے، الیکٹرانک وسائل کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، اور آج جدید آپ کے جو سوشل میڈیا، اس کے ذریعے قرآن سے ہمارا تعلق اس نے کمزور اور ضعیف کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اکثریت میں ہوتے ہوئے دنیا میں بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی کرسچنز کے بعد، اور قرآن کے اتنے نسخے ہوتے ہوئے بھی یہ مسلمان کمزور و ضعیف و دست نگر بنا ہوا ہے. چند اشارے آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے، کچھ عناوین کے تحت آپ سے آنے والے وقت میں اللہ نے زندگی و حیات دی تو بات کروں گا. حدیث ثقلین، اس کو صرف ایک اہل بیت کی فضیلت کے طور پر بیان کر دینا کافی نہیں ہے. حدیث ثقلین اللہ کے رسول کا کلام ہے، اس ہستی کا کلام ہے جس کے لیے کلام الہی میں موجود ہے، وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا مگر یہ کہ اس پر جو وحی کی جائے. اگر حضور کی حدیث بھی ہے اور مستند ہے تو یقین رکھیے کہ یہ مفہوم اپنے اندر کلام الہی کا رکھتی ہے. اگر تمسک کی بات کی گئی ہے ان دونوں سے تو یہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن اور عترت رسول سے تمسک رکھیں، گمراہیوں سے بچانے کا اہتمام یہ ہے. مگر امت نے جو رویہ اہل بیت کے ساتھ رکھا اس سے کوئی زیادہ جدا قرآن کے ساتھ نہیں رکھا، اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور جب امت کا سلوک و رویہ ان دونوں یعنی ثقلین کے ساتھ جب ضعیف ہوا، کمزور ہوا، مخاصمانہ ہوا، تو پھر یہیں سے عالم اسلام میں وہ خرابیاں پیدا ہو گئیں جنہوں نے اخلاقی، نظریاتی، عملی، سیاسی، ثقافتی ہر حوالے سے عالم اسلام کو مسلسل مبتلا بے ضعف کیا. اور جو مغلوب ہوئے تھے وہ رفتہ رفتہ غالب ہونا شروع ہو گئے، اور وہ مسلمان جو غالب ہوا تھا وہ مغلوب ہوتا چلا گیا. قرآن بھی موجود، عترت بھی موجود، مگر نہ دامن عترت کو تھاما اور نہ ہی اللہ کے کلام کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی. قرآن کو استعمال کیا اہل بیت کے مقابلے میں، اہل بیت کو آج بہت سے افراد ایسے بھی پیدا ہو گئے کہ جو اس قرآن کے خلاف استعمال کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آنے والے وقت میں نقل کروں گا. خاندان عصمت طہارت کو، خصوصاً اللہ کے رسول کے ان پاکیزہ جانشینوں کو جس قسم کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ مت سمجھی کہ آج 73 فرقے بنے ہیں. آئمہ کے ادوار میں یہ بہت سارے فرقے بن چکے تھے، اپنوں کے درمیان سے، آئمہ کے اپنے اصحاب میں سے ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے فرقے بنا لیے. خوارج کہاں سے نکلے؟ غیروں میں سے نہیں آئے تھے، مولا امیر المومنین کے اپنے لشکر میں سے نکلے تھے خوارج. اور دیگر فرقے بہت سارے انشاءاللہ، یہ سب کے سب غیروں کے نہیں ہیں، یہ اپنوں میں سے نکلے. اور انہوں نے بڑا ظلم و ستم ڈھایا، اللہ کے کلام پہ بھی، اس کتاب الہی پر بھی ظلم کیا، اور خاندان عصمت و طہارت پہ بھی ظلم و ستم کی انتہا کی. آج 3 محرم ہے، شب لگ گئی 4 کی، 3 کا دن گزر گیا، سرزمین کربلا پہ حسین ابن علی پہنچ چکے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. حسین کے پیش نظر آگے ایک مارکہ ہے، حسین کے پیش نظر آگے اسلام کو بچانے کا ایک اہتمام ہے. حسین بتا چکے ہیں کہ میں جانتا ہوں کسے ساتھ لینا ہے اور کسے نہیں لینا ہے. مولا نے یہاں پر ایک تحریر لکھنا شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے آغاز کیا، تحریر لکھی اور اسے پھر ایک قاصد کے ذریعے کوفے کی جانب روانہ کر دیا. وہ تحریر پہنچی اس شخص کے پاس کہ جس کے لیے مولا نے یہ تحریر لکھی تھی. اس شخص نے جب یہ سنا کہ نواز رسول کی جانب سے آئی ہے تحریر، اس نے اسے کھول کے پڑھنا شروع کیا. ابھی پڑھ ہی رہا تھا کہ اس کی زوجہ حجرے میں وارد ہوئی، دیکھا اس کے شوہر کے ہاتھ میں کوئی تحریر ہے، کسی کا خط آیا ہے. پوچھا، حبیب کس کا خط ہے؟ ہے۔ اللہ اکبر۔ حبیب حسین کا خط پڑھ رہے ہیں، زوجہ نے پوچھ لیا کہ کس کا خط ہے؟ حبیب نے بڑے سادے انداز میں کہا حسین ابن علی کا خط ہے۔ زوجہ کا تجسس بڑھ گیا، حبیب کیا لکھا ہے؟ جانتی ہے زوجہ حسین کوفے آ رہے ہیں، جانتی ہے، حالات نہیں پتا اسے کہ کیا ہو چکے ہیں، راستے میں حسین کے ساتھ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ بے قرار پوچھا حبیب کیا لکھا ہے؟ حبیب نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ اے حبیب، ہم مشکل میں ہیں، آل رسول مشکل میں ہیں، تم ہماری قرابت سے تو واقف ہو اللہ کے رسول کی نسبت، جلد ہماری نصرت کے لیے پہنچو۔ کون ہے حبیب؟ یہ حبیب حسین کے بچپن کے دوست ہیں۔ روایتیں بتاتی کہ اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے مدینے کی ایک گلی سے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، سب بچوں پہ اللہ کے رسول نے شفقت کی، نوازش کی، مگر ایک بچے پہ کچھ زیادہ آپ نے محبت کا اظہار کیا۔ اصحاب نے محسوس کیا، آگے چل کے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیونکہ یہ عمل ان کی سمجھ میں نہیں، اللہ کے رسول کبھی فرق نہیں رکھتے، مگر انہوں نے دیکھا کہ ایک بچے پہ کچھ خاص لطف اللہ کے رسول نے کیا، انہوں نے آگے چل کے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے ابھی محسوس کیا کہ آپ نے اس ایک بچے پہ کچھ زیادہ محبت کا اظہار کیا تھا، اس کا کیا سبب تھا یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ میرے حسین سے کتنی محبت کرتا ہے؟ جہاں سے میرا حسین گزر جاتا ہے یہ اس کے قدموں کی خاک بھی اٹھا کر اپنے پلکوں سے لگاتا ہے، یہ میرے حسین کا ایسا چاہنے والا ہے۔ بچپن سے حبیب ابن مظاہر اسدی کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ہے۔ بچپن کا دوست مشکل میں حسین کو یاد آ گیا، اس لیے کہ شجاع ہے، غیرت مند ہے، بہادر ہے، بچپن کا دوست ہے، خوب اپنے آقا کو پہچانتا ہے، اپنے محبوب سے خوب واقف ہے کہ حسین کون ہیں، رسول خدا کی احادیث سے بھی واقف ہے، رسول خدا کے اس خاص لطف و عنایت سے جو اپنے نواسوں کی نسبت تھا اسی سے بھی واقف ہے، اس کا مشاہدہ کر چکا ہے، با وفا دوست ہے حسین کو، اس دین کو بچانے کے لیے جن افراد کی ضرورت تھی ان میں سے ایک بچپن کے دوست کا کردار بھی تھا، بچپن کے دوست کو بھی یاد کیا۔ تحریر حبیب کے ہاتھ میں ہے، حبیب نے پڑھی، پڑھ کے سنا دی۔ بے قرار زوجہ نے پھر پوچھا حبیب پس کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے کہا حالات بڑے پرآشوب ہیں، ہر طرف ابن زیاد کے سپاہی ہیں، پہرا لگا ہوا ہے، حبیب نقشہ کھینچ رہے ہیں حالات کا۔ زوجہ بے قرار ہو کے پوچھتی ہے حبیب تمہیں اپنی پرواہ ہے، ادھر نواس رسول مشکل میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حبیب اگر تم نہیں جاتے تو میں چلی جاتی ہوں۔ حبیب نے کہا نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم میں سوچتا ہوں کہ اگر میں چلا گیا تو تیرا کیا بنے گا۔ ایک مرتبہ زوجہ کو جوش آیا، کہنے لگی حبیب تم میری پرواہ کر رہے ہو، ادھر نبی کی نواسیاں کس مشکل میں مبتلا ہیں، حبیب تم نہیں جا رہے تو میں جا رہی ہوں، لو۔ یہ کہہ کے زوجہ نے چاہا کہ وہ روانہ ہو، مگر حبیب کا لہجہ بدل گیا، حبیب نے کہا رے مومنہ، مجھے تیرا امتحان مقصود تھا، میرا آقا مجھے بلائے اور یہ غلام نہ جائے دوسرا جنت کے لیے یہ کیسے ممکن ہے؟ حبیب نے اپنے غلام کا آواز دی، اس سے کہا دیکھ رات کے آخری پہر کے قریب میری سواری کو لے کر اس فلاں مقام پہ جا کر کھڑے ہو جانا، میں خود تجھ تک پہنچ جاؤں گا۔ غلام سواری وقت معینہ پہ لے کر چلا گیا، حبیب بھی اپنے وقت پر نکلے، خاموشی کے ساتھ کوفے کی گلیوں میں جگہ جگہ پہرے لگے ہوئے ہیں۔ حبیب دیر سے نکلے رات کے آخری پہر میں، کہ جب کھڑے رہنے والوں پر بھی اونگ تاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں، وہ آخری وقت حبیب نے منتخب کیا اور اس میں روانہ ہوئے۔ دوران روانگی فجر سے کچھ پہلے کا وقت تھا، آپ نے دیکھا جناب حبیب نے کہ ایک بوڑھا شخص سفید ریش سفید بال بغل میں ایک گٹھڑی دبائے ہوئے سر جھکائے چلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب نے رک کر کہا اے مسلم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کون مسلم؟ یہ کون سا مسلم ہے؟ یہ کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ بوڑھا شہید ہونے والا ہے، جس کی یہ ابروئیں بھی اس کی آنکھوں پر گری ہوئی تھیں، جنہیں مولا نے اٹھا کر کپڑے سے باندھا تھا، اسے روکا تھا، پھر دیکھ پا رہے تھے، یہ عالم تھا بڑھاپے کا، بغل میں گٹھی دبائے ہوئے جا رہے ہیں۔ حبیب نے پوچھا مسلم کہاں جا رہے ہو؟ مسلم ابن اوسجا نے جواب دیا حمام جا رہا ہوں۔ مسلم سے حبیب نے کہا اے مسلم یہ حمام جانے کا وقت نہیں، یہ نواز رسول کی نصرت کرنے کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، بس یہ سننا تھا، وہیں کھڑے کھڑے مسلم نے وہ گٹھڑی نکالی، زمین پر رکھی اور کہا چلو۔ اللہ اکبر، یہ ہے آمادگی، یہ ہے نصرت کے لیے آمادگی۔ امام زمانہ اگر آواز دیں تو انہیں ایسے ہی ناصر چاہیے کہ جو جہاں بھی ہوں اور انہیں پتا چلے ان کا امام ان سے نصرت چاہتا ہے تو وہ اسی حالت میں وہیں پر اپنا ارادہ ملتوی کر کے امام کی نصرت کے لیے روانہ ہو جائیں، جیسے یہ ضعیف ترین مولا کا صحابی وہیں اپنی گٹھڑی زمین پر رکھ دیتا ہے، کسی کے سپرد نہیں کرتا، کسی سے کچھ نہیں کہتا، گھر کوئی پیغام نہیں بھیجتا، بلکہ حبیب سے کہتا ہے چلو، اور حبیب کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ جب قریب پہنچتے ہیں سواری کے، دیکھتے ہیں عجب منظر ہے، غلام اس سواری کی پیشانی سہلاتا جا رہا ہے، کیونکہ حبیب کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی ہے، اور کہتا جا رہا ہے اے اسب با وفا تو گریہ نہ کر، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ منظر دیکھ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر بلند کر کے کہا اے خدایا میرا مولا اتنا قریب ہو گیا کہ حیوان آنسو بہائیں، غلام دم نصرت بنے۔ آگے بڑھ کے حبیب نے سوار ہوتے ہوئے اس غلام سے کہا جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا، سفیدی پھیلنے سے پہلے واپس پلٹ جا۔ ایک مرتبہ حبیب یہ کہہ کر مسلم کو ساتھ لے کے روانہ ہونا چاہتے تھے، اس غلام نے آگے بڑھ کے لگام پکڑ لی، روک لیا۔ حبیب نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حبیب تم نے انصاف نہیں کیا۔ غلام سے کہا حبیب نے تجھے آزاد تو کر دیا، اب چلا جا اور کیا؟ کہا نہیں حبیب انصاف نہیں کیا، ارے جب تک تمہاری خدمت کی بات تھی مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب نبی کے نواسے کی خدمت کا موقع مل رہا ہے تو مجھے چھوڑے جا رہے ہو، تمہیں اسی آقا کی قسم ہے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں بھی مولا کی نصرت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ غلام بھی ساتھ ہو گیا۔ ادھر حبیب جب قریب پہنچے، وارے حبیب کا مقام، ایک مرتبہ مولا نے کہا ارے عباس آگے بڑھو، بھائی حبیب کا استقبال کرو، اکبر آگے بڑھو، چچا حبیب کا استقبال کرو۔ کیا مقام ہے حبیب کا! ایک مرتبہ صاحب نے جب حبیب کو آتے ہوئے دیکھا اور حبیب کے آنے سے مولا کے چہرے پر جو شادی دیکھی، ایک مرتبہ صاحب بھی خوش ہوئے، مرحبا مرحبا یا حبیب کی صدایں بلند ہوئی، مولا کے سینے سے آ کر حبیب لگ گئے، مولا نے سینے سے لگا لیا، بچپن کا دوست بڑے عرصے بعد ملا تھا، عجب منظر تھا۔ ایک شور شرابہ گہما گہمی جو بلند ہوئی، ارے خیمے میں اپنے بھائی کے لیے بے قرار، اپنے بھائی کو دل و جان سے بڑھ کے چاہنے والی بہن ایک مرتبہ پریشان ہو گئی، آواز ہی فضا، ارے فضا جلدی جا کر دیکھ کیا بات ہے، یہ شور کیسا ہے، یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ جلدی سے فضا گئیں، جا کر دیکھا معلوم کیا، لوٹ کے آئیں، کہا اے شہزادی سب خیر ہے، ارے مولا کے بچپن کا دوست حبیب کوفے سے آیا ہے مولا کی نصرت کے لیے، مولا بھی خوش ہیں، اصحاب بھی خوش ہیں، حبیب آیا ہے؟ کہا فضا نے ہاں شہزادی حبیب آیا ہے۔ اچھا اے فضا جا حبیب سے کہے، اے حبیب علی کی بڑی بیٹی تجھے سلام کہتی ہے اور کہتی ہے تیرا بڑا احسان ہے، ارے اس مشکل گھڑی میں نصرت کے لیے پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، فضا گئی کہا اے حبیب، ارے بڑا مقام ہے تیرا، ارے علی کی بڑی بیٹی تجھے سلام کہتی ہے اور کہتی ہے تیرا بڑا احسان ہے جو اس وقت نصرت کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا حبیب زمین کربلا پہ بیٹھ گئے، خاک سر پہ ڈالتے جاتے ہیں، واہ محمد واہ علی، آج یہ وقت آ گیا، شہزادیاں غلاموں کو سلام کہوا رہی ہیں، ان کی احسان مند ہیں۔ اللہ اکبر، شہزادی آپ بڑی خوش ہیں، دل چاہتا یہ بات عرض کروں، آپ بڑی خوش ہیں کہ حبیب آ گیا، بی بی آپ خوش ہیں کہ آپ کے بھائی آپ کے ماں جائے کے یاور و ناصر بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مگر شہزادی اس وقت کیا گزرے گی آپ پر جب وہ منظر دیکھیں گی، ارے ایک ایک یاور و ناصر کے لاشے حسین اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، جن میں حبیب بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، اور بھی اصحاب ہیں۔ شہزادی اس وقت کیا ہوگا، ارے جب کربلا کے بن سے صدا بلند ہوگی حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے۔ علی لعنة اللہ علی قوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ماتم حسین۔